الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. صلوات على محمد وعلى آله. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو ولایت کا سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم، جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ بہت کم، کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ ہمیں نصیب ہو رہی ہے. واقعاً شکر کے سجدوں پر سجدے کیے جائیں تب بھی اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، اور ہمیں دیکھ کر اہل قبور حسرت و افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. ہم سے تو شب جمعہ ماہ رمضان کی چھوٹ گئی، روزے عمل سے نکل کر روزے حساب میں جا پہنچے. تمہارے پاس تو ابھی موجود ہے، اس کے پاس نعمت موجود ہو اسے نعمت کا احساس بہت کم رہتا ہے، اور جس کے پاس سے نعمت چلی جائے وہ نعمت کو بہت یاد کیا کرتا ہے. پروردگار، آج کی شب میں تو نے جتنا لطف و کرم اپنے کسی نیک خالص بندے پر نازل فرمایا ہو مالک، اتنا فضل و کرم ہم سب کے شامل حال فرما دے. آج کی شب میں پروردگار، جس جس کے گناہ تو نے بخشے ہو، جتنی مغفرت تو نے نازل کی ہو مالک، اس مغفرت کو ہم سب کے شامل حال فرما دے. تلاوت قرآن کی توفیق اور تشویق عطا فرما، اور عمل کی صلاحیت سے سرفرازی عطا فرما. سورہ مبارکہ الکہف کی تفسیر ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ منزل قرآن میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو تو وارث قرآن کے دست مبارک کی قسم نجات کا سامان اسی فرش ہدایت سے حاصل ہو جائے گا. اولاً ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ, اس کو خطبہ شابانیہ کہہ کر یاد کیا صاحبان ایمان نے, اور خطبہ شابانیہ کہہ کر یاد کیا سلمان محمدی کی روایت سے علماء اہل سنت نے با اختلاف الفاظ بعض مقامات پر. اس میں جو مولائے متقیان کے الفاظ اللہ کے رسول سے نقل کیے گئے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, بہت آسان ہے کہ شہر نے دیا ہو دروازے نے پہنچا دیا ہو. اور کیا پہنچا دیا دروازے نے علم شہر رسول کے حوالے سے, فرمایا تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. خطبہ شابانیہ کا ایک جملہ صرف, تصدقوا بہت مشہور جملہ, صدقہ دو علی فقرائکم اپنے فقیروں کو, تم اپنے فقیروں کو, ومساکینکم اور صدقہ دو تم اپنے مسکینوں کو. تو یہاں صرف دو جملوں کی بحث مکمل کریں گے, ایک صدقہ اور ایک تم, تمہارے فقیر اور تمہارے مسکین. لفظ صدقہ غالباً ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مہاجر جو آباد ہوئے تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں آ کر, وہ ایک سوچ ساتھ میں لے کر آئے تھے, صدقہ رد بلا, صدقے کو ہاتھ لگانا بلا کو ہاتھ لگانے کے برابر. میں سمجھتا ہوں شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, ہمارے بزرگوں نے وہ احتیاط کی آخری منزل سمجھائی تھی جس کو ہم نے سمجھنے میں کوتاہی کی ہے, کہ صدقے کو اس طرح سے خیال کرنا کہ اس کو اپنا مال ہرگز نہ سمجھنا, اگر تم ہاتھ لگاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ لگاتے لگاتے اسے اپنا سمجھنے لگو, شاید وہ حد احتیاط تھی. تو لہذا صدقے کے مال کو ہاتھ ہی نہ لگانا کہ تمہارا اتنا بھی رائٹ نہیں ہے, اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم صدقے کے مال کو ہاتھ بھی لگا سکو. شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں نے وہ حد احتیاط تک سمجھانا چاہی تھی جس کو ہم نے اس معنی میں لے لیا کہ صدقہ بس گھر سے باہر ہی نکال دو. صدقے کے بارے میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کر کے اور ایک آیت سے پیغام لے کر کچھ احادیث اور پھر صدقے کے بارے میں ایک خاص پیغام. نمبر ایک آیت سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 104 صدقے کے موضوع پر, آیت نمبر 1, علم یعلم, کیا وہ نہیں جانتے, ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ, بے شک کہ خدا وہ خدا ہے جو بندوں سے ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے, ویأخذ الصدقات, اور خدا بندوں سے صدقے وصول کر لیتا ہے. اب لفظی لحاظ سے صدقات صدقات کے معنی میں ہے, یا اس صدقات کو زکات کے معنی میں خیال کیا گیا, زکات ہو یا عام صدقہ ہو, قرآن میں لفظ صدقات خدا سے منسوب ہو گیا. صدقہ مسکین نہیں لیتا, صدقہ فقیر نہیں لیتا, صدقہ خدا لیتا ہے, صدقہ خدا لیتا ہے. کبھی صدقے کو ایک اچھا نام دیا گیا, قرض حسنہ, عزت مومن کے اعتبار سے کچھ ثواب بڑھاتے ہوئے قرض حسنہ کہ آج دے دو, جب اچھے حالات ہوں تو واپس کر دینا کہ عزت باقی رہے اور تمہیں صدقہ محسوس نہ ہو. تو سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 145 میں پروردگار کا یہ اعلان, وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اللہ کو لون دے, اللہ کو قرضہ دے, کون سا قرضہ, حسنا, قرض حسنہ دے، فیضاعف لہ اضعافا کثیرہ، کہ خدا اس کے لیے پھر دگنا اجر و ثواب کثرت کے ساتھ عطا کر دے۔ تو قرض حسنہ بعض علماء کے نزدیک صدقے کے معنی میں، خود صدقہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا، اور تیسرا مرحلہ کہ جہاں پر سورہ مبارکہ البقرہ آیت کا نشان 264، اور یہ بہت اہم پیغام ہے۔ اس کو میں آیت پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی نماز باطل ہو جائے تو نماز دوبارہ پڑھ لیتا ہے، روزہ نہ رکھ سکا ہو تو روزہ بعد میں رکھ لیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، سورہ البقرہ، اے صاحبان ایمان، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے صاحبان ایمان اپنے صدقوں کو باطل مت کر دیا کرو، منت و احسان اور سائل کو اذیت پہنچاتے ہوئے۔ میں دیکھتا ہوں، بہت معاف کیجئے گا مجھے، کہ یہ کیفیت میں نے پاکستان میں بھی دیکھی اور یہاں بھی دیکھتا ہوں، کہ سکے نکالے جاتے ہیں صدقے کے نام پر، کھلے پیسے، لوس کرنسیز کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک درہم، یہ 50 حلالہ، یا پاکستان کے لحاظ سے یہ ٹوٹے ہوئے پیسے، کیا مطلب؟ اس کا دل توڑنا چاہتے ہو اس کو ٹوٹے ہوئے پیسے دو گے؟ خدا نہ کرے آپ پر یا مجھ پر کبھی برا وقت آئے، خدا نہ کرے، اور ہمیں کوئی ایسے سکے ہاتھ پر رکھ دے کہ شاپر میں جمع کیے گئے ہوں، ایک ایک درہم کے نوٹ ہوں یا آدھے درہم کے سکے ہوں حلالہ، اور وہ ہاتھ پہ رکھ دیے جائیں، ہم کبھی اس کو دیکھیں گے، کبھی اپنی عزت کو دیکھیں گے، تو کیا کبھی اپنے خدا کو ایسی کرنسی دینے کا سوچ سکتے ہیں؟ یا خود صدقات، خدا وہ ہے جو صدقات قبول کرتا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ایک درہم روز نکالو الگ کر دو تاکہ مہینے کے آخر میں 30 درہم ہو جائیں، اور پھر کھلے پیسے کسی غریب کو دو تاکہ اس کی غربت کا تماشا وہ خود دیکھے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اس کو ہم بدل دیں؟ صدقہ مستحب واجب نہیں ہے، واجب کے موضوع ہی الگ ہیں، اس میں اختیار انسان نہیں ہے، یا تو اختیار ہے، صدقہ ہے، ایسے اچھے انداز سے دو کہ جیسے کوئی خدا کو دیتے ہو سب سے بہتر انداز سے۔ کبھی اس طرح سوچ کے صدقہ دیا جائے۔ ہم سوچتے ہیں صدقہ قبول کیوں نہیں ہوتا، ہماری حاجتیں پوری کیوں نہیں ہوتی، کہ ہم نے صدقہ دیا کب، ہم نے دیا کب؟ صدقے کے نام پر صرف ہم نے مومن کی توہین کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ صدقہ عزت مومن کا نام ہے، سائل کی بلندی کا نام ہے۔ قسم بخدا اگر لینے والے ہاتھ نہ ہوتے تو دینے والے ہاتھ کسے دیتے؟ اور امام سجاد علیہ السلام کا انداز، جب کوئی سائل آپ کے سامنے آگے سوال کرتا ہے تو امام سائل کو عطا کرتے ہیں، اور جو عطا کرتے ہیں اسے چوم لیتے ہیں، یا آپ کے فرزند سائل کے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں۔ اور جب کوئی سوال کرتا ہے معصومین سے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں، صدقہ چومتے، سائل کے ہاتھ چومتے، فرمایا نہ سائل کے ہاتھ چومتے ہیں نہ صدقہ چومتے ہیں، نسبت خدا چومتے ہیں۔ کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا، خیال کیجئے گا، صدقہ سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور صدقہ سائل تو بعد میں گنتا ہے، خدا پہلے شمار کرتا ہے۔ صدقہ، یا خود الصدقات۔ اور اس کے بعد صرف ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اما تدری لکل شئی مفتاحن، امام فرماتے کیا نہیں جانتے تم کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک کھولنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اس امام فرماتے ہیں وہ مفتاح الرزق الصدقہ، اور رزق کی چابی ہے صدقہ. اس کو ہم اپنے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. تو رزق کی چابی امام نے فرمایا کہ وہ صدقہ ہے. فرماتے ہیں ملعون ملعون من وہب اللہ له مالا فلم يتصدق منه شيء. ملعون ہے، لعنت ہے اس شخص پر. وہب اللہ، من وہب اللہ له مالا، اس سے اللہ نے مال عطا کیا، بخش دیا، فلم يتصدق، اس نے صدقہ ہی نہ دیا، من ہو اس مال میں سے، شے کسی چیز کا. حالانکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی، امام کے الفاظ میں اللہ کے رسول کا فرمان کوٹ کیا گیا. امام فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ صدقۃ درہم افضل من صلاۃ عشر اللیال، ایک درہم کا صدقہ 10 رات کی نمازوں سے بہتر ہے. ایک درہم کا صدقہ 10 رات کی نمازوں سے بہتر ہے. اس کے باوجود انسان غور کرے کہ صدقہ دے دیا، اس کے بعد منت و احسان کیا کہنے. کہ اگر تصور کیجئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جزاءً ولا شکورا. نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. آل محمد ایسے عطا کیا کرتے ہیں کہ صدقہ بھی ملتا ہے اور عزت بڑھ جاتی ہے. تو تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم، لفظ فقیر اور مسکین چونکہ ایک ساتھ واقع ہوا، فقیر اور مسکین، فقیر تنگ دست، مسکین بیچارہ زمین پر پڑا ہوا انسان. تفصیلات چھوڑتے ہوئے، علماء کے اختلافات کو روکتے ہوئے، اپنے طالب علم کی حیثیت میں ایک جملہ، فقیر اور مسکین دونوں کبھی ایک معنی میں استعمال ہوئے، کبھی الگ الگ معنی میں استعمال ہوئے. فقیر کہتے ہیں شرعاً اس انسان کو، اس انسان کو جس کے پاس اپنا اور اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچہ، سال بھر کا خرچہ نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا اس کے پاس شعبہ فن ہو، صلاحیت ہو، ہاں، کہ وہ محنت کر کے اس فن کے ذریعے سے کوئی جاب حاصل کر سکے اور خرچہ اٹھا سکے، اسے فقیر کہتے ہیں. کہ نہ تو خرچہ رکھتا ہے اور نہ خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی کام سیکھا ہوا ہے، نہ کام جانتا ہے. میں کہتا ہوں شاید اس لیے دعائیں پوری نہیں ہوتی کہ ہم نے سفید پوش مومنین کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے پھٹے ہوئے لباس والے مومن کو تلاش کرتے کرتے سمجھ لیا کہ فقیر وہی ہے جو بہت لباس بوسیدہ کے ساتھ ہو، سر پر مٹی لگی ہوئی ہو، کچے مکان میں رہتا ہو، وہ مسکین ہے، فقیر نہیں ہے. فقیر یہ ہے، شرعاً فقیر یہ ہے جس کا لباس صاف ہے، شرعاً فقیر یہ ہے کہ جو شارجہ میں رہتا ہے، شرعاً فقیر یہ ہے جس کے پاس جاب نہیں ہے، کیسے گزارا کرتا ہے وہ آپ نہیں جانتے، جاب نہیں ہے، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، عزت نفس کیا خبر کہ کتنے ایسے پریشان حال یہاں پر بھی ہوں جو صرف کھجور پر یا مسجدوں میں ہونے والی افطار پر گھر کا مسئلہ پوشیدہ کر لیتے ہوں. کہ گھر میں پکا نہیں تھا تو یہاں پر آ کر افطار کر لیا. ایک اشارہ ہے صرف, کسی شخصیت پر کوئی توجہ نہیں کر رہا. ایک اشارہ ہے کہ جو ہاتھ پھیلائے اس مسکین ہی کی بات نہیں, فقرائکم, اپنے فقیروں کو, نہ کہ فقرائے پاکستان, نہ کہ فقرائے دیگر ممالک, فقرائکم, اپنے فقیروں کو. اپنے سے مراد تم جہاں رہتے ہو وہاں کے فقیر, یا تم جس خاندان میں ہو اس خاندان کے فقیر. آسان جملہ کرتے ہو بات کو آگے بڑھا دوں, والدین پر صدقہ خرچ کرنا, بچوں پر خرچہ کرنا, بیوی پر خرچہ کرنا, سب صدقات میں شامل ہے, چاہے کوئی سمجھ سکے کہ نہ سمجھ سکے. یہ صدقہ ہے جو والدین کو کھلاتے ہو, یہ صدقہ ہے جو بیوی بچوں کو کھلاتے ہو, یہ صدقہ ہے جو بہن بھائیوں کو کھلاتے ہو. صدقے کا مطلب رد بلا نہیں ہے, کار خیر ہے. اور صرف ایک جملہ مزید اس میں بڑھاتے ہوئے, شب جمعہ بھی ہے, صدقے کی دو قسمیں ہیں, ایک صدقہ رد بلا ہے دفع بلا, ایک صدقہ رفع بلا ہے. بلا کے آنے کے بعد صدقہ الگ ہے اور بلا کے آنے سے پہلے صدقہ الگ ہے. جو بلا کے آنے کے بعد صدقہ دے, کیا دیا اس نے؟ مجبور تھا علاج کرنے کے لیے. کمال اس کا ہے جو بلا کے آنے سے پہلے صدقہ دے کر آنے سے ہی روک دے بلاؤں کو. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. یا علی سبحان اللہ, یہ جو آپ نے لگایا نعرہ یہ بھی صدقہ ہے, کیونکہ ہر اچھی بات, ہر اچھا کلام صدقہ, سلام صدقہ, جواب سلام صدقہ, درود آل محمد کا پیغام صدقہ, ہر اچھا عمل. تو اللہ کے رسول کا خطبہ شعبانی, اس کا ایک حصہ ماہ رمضان کا صدقے سے کیا تعلق, یہ آپ کے سامنے آ گیا. اور اب چلیں آگے, کل کے روزے کا ثواب, گرچہ میں پچھلے سال مسلسل بیان کر چکا لیکن دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ پھر روزہ ہے تو پھر ثواب کا بیان بھی ہو. پچھلے سال روزہ رکھا, ثواب کا بیان سن لیا, اس سال بھی رکھنا پڑے گا. جی, جب تک زندہ ہیں, صحت مند ہیں, مسافر نہیں ہیں, بہت شدید بوڑھے نہیں ہوئے ہیں, تب تک روزہ رکھنا ہی پڑے گا. تو اس کے لیے ثواب روزہ. کل یعنی ماہ رمضان کا تیسرا روزہ, جو رکھے گا خدا اس کو کیا عطا کرے گا؟ جنت الفردوس میں اس کے لیے سفید موتیوں کا ایک قبا قرار دے گا, قبا ٹاور کہہ سکتے ہیں آپ, بلند ترین منزل برج کہہ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی 12,000 گھر ہوں گے اور نیچے بھی 12,000 گھر ہوں گے. اور یہ گھر جو بنے ہیں یہ نور کے بنے ہیں, اور ہر گھر میں 1,000 بستر, ہر بستر پر خدمت گزار جنت کی حور موجود, اور ہر ایک دن اس جنتی شخص کے لیے 1,000 فرشتے صرف سلوٹ کرنے کے لیے, اور خالی سلام نہیں, سلوٹ نہیں, بلکہ تحفے ساتھ میں لے کر آئیں گے. ہر روز 1,000 فرشتے سلام کرتے ہوئے تحفے پیش کر رہے ہوں گے. کل کے روزے دار کی شان کتنی حسین ہوگی. پروردگار یہ شوق اور ذوق بڑھ جائے اس ثواب کو سننے کے بعد, اور اتنی محنت کر سکیں کہ 1,000 نہ صحیح تو 500 ہی صحیح, 12,000 نہ صحیح تو 2,000 ہی صحیح. پروردگار کل کے روزے کے ثواب میں ہمیں وہ تمام نعمتیں عنایت فرما دے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اور اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ, دعائے بہا کے صرف دو جملے, اور بڑی ثقیل دعا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھائیں گے. دعائے البہا, اس کو دعائے مباہلہ بھی کہتے ہیں. اور سحر میں, چلیے سحر کی بات آ گئی تو یہ سحر میں ایک اعلان بھی آپ کی خدمت میں ہو جائے, کہ یہ جو اس میں نقشہ سیر و افطار اوقاف کی جانب سے آپ کو ملا ہوا، ذرا سا اس میں احتیاط کیجئے گا کہ جو وقت دیا ہوا امساک کا، یہ امساک کا وقت تھوڑا سا احتیاط سے کم ہے. کیا مطلب؟ کہ اذان فجر کا وقت تقریباً 4:10 پر تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 4:07 پر امساک کیجئے. تو 10 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم 4 بجے روزہ سحری کھانا ختم کر دیں، کہ جب اذان ہو تو اس سے 10 منٹ پہلے، اذان سے 10 منٹ پہلے. کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا کہ پورے سال فجر کے وقت کو یاد رکھتا تو رمضان میں اس کیلنڈر کی ضرورت نہ پڑتی. مشکل یہ ہے کہ پورے سال مجھے صبح کی، باقی ساری نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں اول وقت اور فجر میں دیکھتے ہیں آخر وقت. نماز قضا کب صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر نماز فجر کا وقت آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کے پاس سالانہ کیلنڈر موجود ہے نماز کے اوقات کے، تو جو نماز کا وقت ہے فجر کی اذان کا وقت، نماز سے مطلب اذان کا وقت، اول صبح صادق، اول فجر، اس سے اتنا دیر پہلے اپنے کھانے اور پینے کو روک دیں کہ جب اذان کا وقت ہو، جب اذان شروع ہو تو ہم کھانے پینے والوں میں شامل نہ کیے جا رہے ہوں. یہ ہے مطلب اس جملے کا کہ جو اس کیلنڈر کے اعتبار سے کچھ وقت میں فرق آیا کہ 10 منٹ پہلے اذان کے وقت سے اپنا کھانا پینا روک دیجئے، اسے امساک کہتے ہیں. تو وہ دعا کا جملہ جو دعائے سحر میں امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے تھے، اللہم انی اسألک من جمالک بأجملہ وکل جمالک جمیل، اللہم انی اسألک بجمالک کلہ، اللہم انی اسألک من جلالک بأجلہ وکل جلالک جلیل، اللہم انی اسألک بجلالک کلہ. یہ آج 6 جملے ہیں، 3 جمال والے اور 3 جلال والے. اور اس پر صرف ایک بات کہ خدا وہ ذات ہے جو مستجم صفات متقابلہ ہے، اس میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو آپس میں متقابل ہیں. خدا نافع بھی ہے، خدا دار بھی ہے، نقصان پہنچانے والا. الضار نقصان پہنچانے والا، النافع نفع پہنچانے والا. عجیب بات ہے، یا تو وہ نافع ہی ہوگا یا وہ ضار ہی ہوگا. خدا لطیف بھی ہے، خدا قاہر بھی ہے. لطیف کہتے ہیں نرم طبیعت کو، قاہر کہتے ہیں سخت طبیعت کو. خدا ظاہر بھی ہے، خدا باطن بھی ہے. خدا قریب بھی ہے، خدا دور بھی ہے. وہ قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے. تو مستجم صفات متقابلہ. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ صرف فرماتے ہیں، سبحانا من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمت واشتدت نقمته لآدائه فی سعت رحمت. عجیب بات امام نے فرمائی کہ خدا اپنے دوستوں کے لیے وسعت رحمت کے ساتھ شدت نقمہ بھی ہے، اور خدا اپنے دشمنوں پر شدت نقمہ کے ساتھ وسعت رحمت بھی رکھتا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں خدا غضب بھی رکھتا ہے اور رحم بھی رکھتا ہے. اس کے غضب میں بھی اس کا رحم پوشیدہ ہے اور اس کے رحم میں بھی اس کا جلال پوشیدہ ہے. ہر وہ صفت جو اس کے لطف و کرم کے ساتھ ملی ہوئی ہو اسے صفت جمال کہتے ہیں، اور ہر وہ صفت جو اس کی صفت کبریائی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، صفت قہاریت کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اسے صفت جلال کہتے ہیں. مگر دونوں موقع پر اس کی تعریف لازم ہے. جب وہ دل سالک پر اپنا اثر ڈالے انس و محبت کے ساتھ تو جمال کی بنیاد پر تعریف لازم ہے، اور جب دل سالک پر اثر ڈالے اپنی کبریائی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، تو تذکر جلال لازم ہے۔ تو خدا صاحب جلال بھی ہے اور صاحب جمال بھی ہے۔ میں تشریح بہت آگے مزید بھی کرتا، مگر آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ، کبھی خدا کے غضب کو سمجھنا ہو اور خدا کے رحم کو سمجھنا ہو تو انسان میں رحم دیکھیے، انسان میں غضب دیکھیے۔ رحم کرنے پر آتا ہے تو اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اور جب غضب کرنے پہ آتا ہے تو انسانیت بھول جاتا ہے۔ خدا ایسا ہے، رحم کرتا ہے تو اپنے ہیبت و جلال پر باقی رہتے ہوئے کرتا ہے، غضب کرتا ہے تو اپنی رحمت کو برقرار رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ تو شاید اسی لیے شب جمعہ دعائے کمیل مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پروردگار صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، بس یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مبارکہ الکہف کے آغاز میں ہم نے کل 8 آیات کا ترجمہ کیا تھا، اور آج پھر ایک مرتبہ سورہ کہف، قرآن کا 18 سورہ ہے ترتیب مصحف عثمانی کے اعتبار سے، اور یہ سورہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوا۔ اس کی آیات کے لب و لہجے کے اعتبار سے علماء نے اس کو مکی شمار کیا، اور یہ سورہ شروع ہوا اور سورہ بنی اسرائیل اور الاسراء ختم ہوا۔ سورہ الاسراء کی آخری آیت وقل الحمد للہ، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، اور سورہ الکہف کی پہلی آیت الحمد للہ، وہاں ختم ہو رہا ہے سورہ الحمد للہ، یہاں شروع ہو رہا ہے سورہ الحمد للہ۔ تو رب ادخلنی مدخل صدق، آغاز بھی حمد خدا کے ساتھ ہے اور سورے کا اختتام بھی حمد خدا کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 9، اور بہت اہم داستان یا واقعہ یا قصہ شروع ہو رہا ہے آج، اور شاید یہ چلے گا کچھ دنوں تک، داستان اصحاب کہف۔ ام حسبتا، آیت نمبر 9، ام حسبتا، حسبتا کون حسبتا، حسبتا صیغہ مخاطب ہے فعل ماضی کا، تو نے حساب کیا، ام حسبتا تو نے حساب کیا، یہ تو کون ہے، مخاطب کون ہے، خدا کس سے بات کر رہا ہے؟ اگر پچھلی آیات پہ غور کیجئے، فاللہ اللہ کا باخ ان نفسک، تو شاید آپ اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالیں گے اسی غم میں کہ یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اس تاسف میں، افسوس میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں مراد کون، مخاطب کون، اللہ کا رسول۔ ام حسبتا، کیا آپ نے گمان کر لیا کہ انا اصحاب الکہف، تو گمان دو چیزوں کے ہو گئے، ایک بات وہ کہ آیات خدا کو دیکھتے ہوئے، زمین پر بچھے ہوئے سبزے کو دیکھتے ہوئے، پھولوں اور پتوں کو دیکھتے ہوئے، کلیوں کو اور خوشبوئے تمام تر نباتات کو دیکھتے ہوئے بھی یہ ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر، کیسے عجیب لوگ ہیں، یا وہ عجیب لوگ تھے۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا، کہ جنہوں نے کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں، اصحاب کہف، کہف والے، والرقیم، الرقیم والے، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ یہاں اس بات کو میں پہلے روکتا ہوں آیت کے ترجمے کے ساتھ، اور اب چلتے ہیں پہلے اس کے پس منظر میں کہ یہ آیات نازل نہ ہوتی اگر کافروں نے مکے کے دو افراد کو بھیجا تھا، النظر بن الحرس بن قلدہ اور عقبہ بن ابی معید، یہ دونوں گئے ہیں مکہ المکرمہ سے اور پہنچے ہیں مدینے کے یہودیوں کے پاس، اور ان سے وہ سوالات ڈھونڈنے گئے تھے جس سے محمد مصطفیٰ کو عاجز کر سکیں، اللہ یعوذ باللہ من ذالک. اور تین سوال یہودی علماء نے ان کے حوالے کیے، اور تین سوال یہ تھے کہ اگر یہ تین سوالوں کے جواب دے دے، کہتے ہیں تین سوال تھے، تین میں سے دو کے جواب دے، ایک کا جواب نہ دے، سمجھو کہ نبی ہے. وہ تین سوال کیا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ داستان اصحاب کہف، اس سے پوچھئے کہ سابقہ زمانے میں جو ایک جوانوں کا گروہ نکلا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کا واقعہ کیا ہے جو 309 سال تک سوتا رہا. داستان نمبر دو، سوال کیجئے گا اس نبی سے موسیٰ اور خضر کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اختلاف قول، جا کے سوال کیجئے گا. سوال نمبر تین، سوال کیجئے گا جا کر پیغمبر سے روح کے بارے میں. سوال نمبر تین پہلے سن لیجئے، اس کا جواب پیغمبر نے نہیں دیا تھا، مگر دیا تھا کیسے؟ جواب تھا مجمل، مفصل جواب نہیں تھا. یہ جواب آیا ہے سورہ مبارکہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں. اس طرح کی آیات قرآن میں 7 مقامات پر ہیں. وہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل امر من ربی، کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا علم ہے. تو روح کے بارے میں جواب مجمل ہے، یہ علامت ہے نبوت کی کہ کھل کر روح کے بارے میں نہیں بتایا. اور پچھلے سال آپ کچھ روح کے بارے میں سن بھی چکے ہیں، تفصیلات چھوڑتے. دو سوال رہ گئے تو کافروں نے آ کر رسول سے کیے ہیں، بتائیں وہ جوان کون تھے کہ جو نکلے تھے اللہ کے نام کے لیے اور 309 سال تک سوتے رہے. یہ سوال یہودیوں کی طرف سے آیا، کافروں نے کیا، اور ایک سوال خود یہودیوں نے کیا ہے خلافت دوم میں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں. ہمارے ٹاپکس میں یہ بات شامل ہے کہ سلونی قبلان تفقدونی میں سوالات امام کے، جو جوابات امام نے دیے سوالات کے، وہ جوابات آپ کی خدمت پیش ہوں گے. وہ سوال کیا تھے جو خلیفہ دوم سے یہودی علماء نے کیے؟ تین افراد آئے تھے. سوال کیا کیے تھے؟ سوال یہ کیے تھے کہ آسمان کے تالے کیا ہیں، آسمان کے تالوں کی چابیاں کیا ہیں، آسمان کے تالے کیا ہیں، آسمان کے تالوں کی چابیاں کیا ہیں، وہ کون سے 5 نفوس ہیں کہ جو رحم مادر میں نہیں رہے مگر پھر بھی زمین پر چلے اور پھرے. سوال یہ بھی کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا ڈرانے والا تھا، اس نے اپنی قوم کو ڈرایا، نہ قوم جن سے تھا نہ قوم انسان سے تھا. پھر سوال یہ تھا کہ یہ جو مرغ اپنی اذان میں کیا کہتا ہے، گھوڑا اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، اور حمار اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، فاختہ اپنی آواز میں کیا کہتی ہے، تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، جونک جو زمین پر رینگتی ہے تو رینگتے ہوئے، جو اپنا پیٹ زمین پر ملتی ہے تو اس میں کیا کہتی ہے. یہ تقریباً 11 سوالات تھے. 11 کے بعد یہ جب 11 سوالوں کے جوابات ملیں گے تو سوال نمبر 12 ہوگا اصحاب کہف. لیکن پہلے 11 سوالات تھے. اور سوال کرنے والے یہودی علماء نے دربار خلافت سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر آپ نے جواب دیے تو آپ بھی برحق، آپ کا نبی بھی برحق، اور جواب نہ دیے تو آپ بھی خلاف حق، آپ کا نبی بھی باطل. جب یہ سوالات سنیں، صرف سنیں، سوالات سنیں، تو جتنے فیوز دماغ کے تھے سب اڑ گئے، جتنے فیوز دماغ کے تھے سب اڑ گئے، سر جھکا کر خلا میں تکتے رہے، اور جملہ اب چاہے اس کو آپ جو نام دیجئے زبان پر آ گیا کہ اس میں کیا شرم کی بات ہے جو مجھے نہ آتا ہو کہہ دوں کہ نہیں آتا. آپ نے جیسے ہی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا, بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں, ویسے یہودی علماء نے فیصلہ کیا اس کا مطلب آپ بھی غلط, آپ کا نبی بھی غلط, کہ بیٹھے ہوئے افراد میں ایک شخص سے رہا نہ گیا, رو کر کہا رک جاؤ, فیصلہ مت کرو اسلام کے بارے میں, اور دوڑتا ہوا گیا اس در پر جو شہر علم کا در تھا. یار جو شہر علم کا در تھا اسے بلا کے لایا. اور ویسے تو میرے مولا دربار میں ایسے مشکلات میں آتے ہی تھے, البتہ اس دن امام نے رسول خدا کی ابا اپنے دوش پہ ڈالی اور انداز وقار نبوت چلتے ہوئے دربار میں آئے, اور پھر سارے سوالات کا مرجع مولا کی ذات بن گئی کہ اب آپ سے سوال. 11 سوال امام سے کیے اور امام نے 11 سوالوں میں ہر ایک سوال کا جواب بڑے اطمینان سے دیا. اور کمال یہ ہے کہ اس علم کو اپنی ذات سے ذاتی کہہ کر منسوب نہیں کیا, بلکہ ہر سوال کا جواب یہ کہہ کر دیتے چلے گئے مجھ سے حبیب نے فرمایا تھا. خدا معلوم وہ کہاں ہوتے تھے جب حبیب فرماتے تھے کہ جنہیں اتنی بھی خبر نہ تھی کہ اتنا تو بتا دیتے کہ آسمان کے قفل کیا. فرمایا آسمان کے قفل شرک باللہ, آسمان کے تالے کا نام ہے شرک باللہ. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر لے تو اس کا عمل کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو مگر بلند نہیں ہو سکتا, آسمان قبولیت تک نہیں پہنچتا, کیونکہ شرک باللہ تالا ہے آسمان پہ لگا ہوا. کیا اس کی چابی کیا ہے؟ چابی ہے, فرمایا امام نے, چابی ہے توحید کا اقرار, شرک کا انکار, لا الہ الا اللہ. یہ چابی ہے. کتنا آسان جواب تھا, مشکل تو نہیں تھا, مگر مشکل کس کے لیے نہیں تھا اور کس کے لیے مشکل تھا؟ جن کا اپنا کلمہ ہی مشکل میں ہو وہ کیا بتائیں گے شرک کا جواب کیا ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ چابی ہے, جیسے ہی کلمہ پڑھا ویسے ہی اعمال بلند ہو گئے. تفصیلات چھوڑتے ہوئے اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں, مگر جو مولا کا جواب اتنا جواب بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا, پھر تم سوال کرتے ہو کہ وہ کون سا ڈرانے والا تھا جو نہ قوم جن سے تھا نہ قوم انسان سے تھا نہ فرشتوں میں سے تھا, اس نے مگر اپنی قوم کو ڈرایا. تو اتنا یاد رکھو, اس سلیمان نبی علیہ السلام جب گزر رہے تھے اور چیونٹیاں اپنے بلوں سے باہر تھیں, تو چیونٹی ایک سردار جو تھی اس قوم کی, اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, اپنے بلوں میں داخل ہو جا. قرآن نماز میں پڑھنا آسان ہے, قرآن سمجھ کے پڑھنا بڑا مشکل ہے. اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, اس سے پہلے کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں سے روند نہ ڈالے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. تو اس نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا, نہ وہ جن تھا نہ وہ انسان نہ وہ فرشتہ, وہ تو ایک چیونٹی تھی جو چیونٹیوں کو ڈرا رہی تھی. پھر امام نے جواب میں ارشاد فرمایا, تم نے سوال کیا 5 وہ کون سے ہیں کہ جو رحم مادر میں نہیں رہے مگر زمین پر چلے اور پھرے. کہ حضرت آدم رحم مادر میں رہے نہیں, اور اب جملہ سنیں گے پھر بات پڑے محمد و آل محمد. حضرت آدم اور حوا دونوں, یہ دو 5 میں سے 2 یہ ہیں, حضرت آدم اور حوا دونوں رحم مادر میں نہیں رہے, تو خدا انصاف تو کرتا نا, سب کو دیا رحم مادر رہنے کے لیے, ان کو دی جنت رہنے کے لیے. نا اس کو میں آسان کر لیتا ہوں بات کو. کسی نے سوال کیا تھا نا, وہ راہب تھا عیسائی, جس نے سوال کیا تھا دمشق کے باہر اس علاقے میں جب امام وہاں پہنچے تھے اپنے بیٹے امام کے ساتھ، اور پھر سوال یہ کیا تھا کہ کیا کوئی ایسی مثال ہے کہ انسان جنت میں رہے گا، کھائے گا، پیئے گا، مگر بول اور براز نہیں ہوگا، واش روم جانے کی حاجت نہیں ہوگی، اس کی مثال دنیا میں کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اس کی مثال ہے شکم مادر، انسان خوراک لیتا ہے مگر بولو براز کی حاجت نہیں ہوتی، تو آدمی رہے شکم مادر میں تو آدم کیوں نہ رہے جنت میں؟ تو یہ جنت وہ ہے جو رحم مادر کے بدلے خدا نے آدم کو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، گرچہ پوری بحث ہے اور آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، جوابات علماء دے سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا اشارہ کہ امام نے فرمایا آدم اور حوا اور حضرت اسماعیل کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا تو ایک دمبا جنت سے آیا تھا، دمبا ریوڑ سے نہیں آیا تھا، تو جو دمبا جنت سے آیا رحم مادر میں نہیں رہا تھا، وہ براہ راست آیا تھا، خدا نے پیدا کیا تھا۔ تین ہو گئے، چوتھا، حضرت صالح کے قوم نے ان سے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، حضرت صالح کی قوم نے ان سے اونٹنی کا مطالبہ کیا اور آپ نے پہاڑ سے، نہ کہ ماں کے پیٹ سے، پہاڑ سے زندہ اونٹنی جو مکمل ایام کی حاملہ تھی پہاڑ سے زندہ نکال کر دکھائی تھی، وہ اونٹنی بغیر رحم مادر کے دنیا میں چلتی پھرتی رہی۔ اور آخری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب ازدہا بن گیا تو کیا ازدہے کی اولاد میں سے تھا؟ کوئی تو بات تھی نا کہ یہ ازدہا نہ رحم مادر میں رہا اور نہ اس کا کوئی خاندان و قبیلہ تھا۔ تو پانچ مکمل ہو گئے، تین حیوانات، دو انسان۔ اس کے بعد سوالات امام سے جو کیے گئے، بتائیے کہ کچھ حیوانات کی بولیاں ہیں ان کا ترجمہ چاہتے ہیں، بتائیے مرغ اپنی اذان میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا مرغ اپنی اذان میں کہتا ہے اذکر اللہ یا غافلین، اللہ کو یاد کرو اے غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں۔ اور خاص طور سے یہ صبح کے وقت اذان بہت زیادہ دیتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اس کی صبح جو ہے وہ سحر کے وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، اگر ماحول ایسا بن جائے، خیر آج کل تو موبائل پر یہ رنگ ٹون مل سکتی ہے، مگر ترجمہ کون بتائے سوائے مولا متقیان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرمایا گھوڑا کیا کہتا ہے اپنے ہن ہنانے میں؟ فرمایا گھوڑا ذکر خدا کرتا ہے مگر جب اسلام اور کفار کی جنگ ہو تو گھوڑا پھر اپنے ذکر خدا کو دعا میں بدل دیتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے وہ؟ کہ پھر کہتا ہے اللہم انصر عبادک المؤمنین علی الکافرین۔ بہت غور کیجئے، آپ سمجھ میں آیا کہ ہم نے اپنے جلوس ماتم داری کے ساتھ زلجنا کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہ جب بھی کوئی حملہ کرے گا اور ہم جواب میں آگے بڑھیں گے تو یہ ہمارے حق میں دعا کر رہا ہوگا، اللہم انصر، اے پروردگار تو مدد کر عبادک المؤمنین، اپنے مومن بندوں کی علل کافرین، کافروں کے مقابلے پر۔ پھر امام سے سوال کیا گیا، اچھا یہ بتائیے کہ یہ فاختہ اپنی آواز میں کیا کہتی ہے؟ فاختہ اپنی آواز میں کہتی ہے اللہم الان مبغضہ محمد و آل محمد، پروردگار تو لعنت کر دے بوس رکھنے والوں پر آل محمد سے۔ پرندوں کی بولیاں، اور امام کا جواب کہ ہر پرندہ ذکر خدا کرتا ہے، ہر پرندہ۔ اب یہ جونک کے بارے میں ہے، بعض کتب میں ملے گا آپ کو میڈک کے بارے میں کہ اس کی آواز میں کیا ذکر خدا ہے، سبحان ربی المسجود یسبح لہ، یہ میں تسبیح کرتا ہوں اپنے اس رب کی جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، المسبح لہ جس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے پانی کی گہرائیوں میں۔ یہ جونک کے لیے بھی ہے اور یہ بات کتب میں میڈک کے لیے بھی ہے. تو تمام کی آوازوں جو پوچھی گئی تھیں امام نے ایک ایک کر کے سب کا جواب دیا کہ کیا پرندہ خدا کو کیسے یاد کرتا ہے. یا وہ تیتر کے جملے الرحمن علی العرش استوى, وہ جب اپنی آواز نکالتا ہے تو کہتا ہے الرحمن, رحمان ہے وہ ذات جو اپنے عرش پر مستوی ہے. اتفاق سے آج کل پاکستان کے میڈیا چینلز پر رمضان کے پروگرام میں بڑا تقابل پیدا ہو گیا ہے, اور ایک صاحب جنید جمشید صاحب ماشاءاللہ وہ کچھ ہی روایت کو کوٹ کر رہے تھے, بڑی اچھی روایت تھی, اور اسی روایت پہ ان کا بہت زور تھا کہ پروردگار ماہ رمضان میں ساتویں آسمان سے اپنے عرش کو اٹھا کر پہلے آسمان پہ لے آتا. خدا معلوم یہ شفٹنگ ان سے پوچھ کے ہوتی ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو جیسے امام سے سوالات کے جوابات سنے, ایک ایک جواب پر یہودی علماء کہتے رہے آمنا وصدقنا, آپ سچ کہتے ہیں. اور جب 11 سوال مکمل ہوئے سب نے کہا ہم ایمان لائے سوائے ایک کے, اس نے کہا ایمان تو ملے آئے ہوں مگر میرا ایک سوال باقی ہے. پوچھو وہ سوال کیا ہے؟ کہا بتائیے وہ دوستوں کی داستان یا وہ جوانوں کی داستان کیا ہے کہ جو خدا کے لیے نکلے تھے اور 309 سال تک سوتے رہے. اور اب یہ پوری داستان شروع ہو رہی ہے, مگر ایک روایت اللہ کے رسول کے زمانے سے, ایک روایت مولا متقیان دربار خلاف دوم کے حوالے سے, اور آیات کا ترجمہ, کچھ آج باتیں باقی باتیں آنے والے دنوں میں. ام حسبت ان اصحاب الکہف, کہف سن چکے آپ, کہف کسے کہتے ہیں؟ کہف کہتے ہیں جو جبل میں غار ہو, جو پہاڑ میں غار ہو اسے کہف کہتے ہیں لغت کے لحاظ سے. اور یہ کہلاتے ہیں اصحاب کہف اس لیے کہ یہ غار میں رہے تھے اور غار میں ان کے واقعات پیش آئے تھے, انہیں اس لیے اصحاب کہف کہتے ہیں. رقیم کیا ہے؟ یہ آیت ہے خاص طور سے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ آیت سرکار سید الشہداء کا کٹا ہوا سر نو کے سینہ پر تلاوت کر رہا تھا, ایسے ہی نا. تو تم کیا گمان کرتے ہو کہ یہ عجیب باتیں ہیں؟ ہماری عجیب نشانیاں وہ ہیں کہ جو تھے اصحاب کاف اور رقیم. رقیم کے بارے میں پانچ قول ہیں. رقیم کسے کہتے ہیں؟ رقیم جبل کا نام تھا اور غار کو کہف کہتے تھے. رقیم نام تھا اس وادی کا جس میں پہاڑ واقع تھا, جس میں کہف تھا. رقیم نام تھا اس شہر کا جس سے چل کر یہ لوگ پہاڑ تک پہنچے تھے. تین باتیں ہو گئیں. رقیم نام تھا کتے کا جو ان کے ساتھ ساتھ چلا آیا تھا اور غار کے باہر نشانیوں میں شامل ہو گیا. چار باتیں. پانچویں بات اور چھٹی بات بھی. پانچویں بات کیا؟ کہ رقیم فعیل کے وزن پہ شریف, قتیل, ہاں حمید, ایسے رقیم. رقیم کا ترجمہ لغت کے لحاظ سے ہوگا رقم شدہ, جس کو رقم کیا گیا ہو اسے رقیم کہتے ہیں. کہ یہ وہ تختی کی بنیاد پہ رقیم کہلائے جس تختی پر ان کے حالات کو لکھ کر ان کے غار کے باہر لگا دیا گیا تھا, یا یہ رقیم تختی بادشاہ کے خزانے میں بطور سیکیورٹی معلومات کے رکھی گئی تھی. رقیم تختی کی بنیاد پر ان کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں. پانچ قول ہو گئے. چھٹا قول, بعض لوگوں نے اسے بھی اختلاف کیا, کہ نہیں یہ رقیم الگ لوگ تھے, یہ تین تھے جو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی روایت کے اعتبار سے وہ تین دوست جو چلے تھے اور غار میں پناہ لی, بارش ہو رہی تھی, غار کا دروازہ, غار کا دہانہ پتھر کے گرنے سے بند ہو گیا, اور تینوں افراد نے پھر خدا کو اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا اور نیکیوں کے واسطے سے دعا مانگی. آہستہ آہستہ تینوں کی نیکیاں ایسی تھیں کہ غار کا دہان بالآخر کھل گیا. یہ رقیم ہے. رقیم کون ہے؟ تو نہ میں فیصلہ کرتا ہوں نہ آپ فیصلہ کریں, ہم قرآن پڑھتے ہیں. ام حسبتا, کیا تم نے گمان کیا, ان اصحاب الکہف والرقیم, کہف والرقیم دونوں کو ملا کر اللہ نے ایک ہی اس میں بیان کیا, کانو من آیاتنا عجبا. اور پھر پوری تفصیلات اصحاب کہف کے بارے میں, اگر رقیم کوئی الگ لوگ ہوتے تو فصاحت کا تقاضا یہ تھا کہ خدا رقیم والوں کی حالات کچھ تو بیان کرتا, تفصیل سے نہ صحیح اجمال سے ہی بیان کر دیتا. اگر آیات میں مابعد آیات میں رقیم کا تذکرہ اجمالاً بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہی اصحاب جو اصحاب کہف ہیں وہی اصحاب اصحاب رقیم ہیں. اور معنی کے لحاظ سے رقیم, رقم لکھی ہوئی تحریر, اس کی بنیاد پر ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھ جائیں ایک جملہ اور سنیے, من آیاتنا عجبا, ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. تعجب ہے, سوال کیا گیا پیغمبر سے وہ کون جوان تھے. اس آول فتیت الی الکہف, آج کی حد تک یہ اگلی آیت کا ایک آدھا حصہ, از چونکہ سورے کی 110 آیتیں ہیں تو کچھ تو تیز چلنا پڑے گا مجھے. از آول فتیت, آوا کہتے ہیں رجع, پلٹ آنا, لوٹ آنا, جیسے آپ سنتے ہیں لفظ مأوا, فإن الجنة هي المأوا, جنت ان کا ٹھکانہ ہے. ماوا معنی ٹھکانہ, ماوا کہتے ہیں مکان رجوع کو, ماوا کہتے ہیں مکان الامن کو, جہاں امن ہو اسے ماوا کہتے ہیں. ٹھیک, یہ اردو کا ماوا نہیں ہے, یہ عربی کا ماوا, اردو کا ماوا مٹھائی کا نام ہے, وہ چھوڑ دیجیے. اس آول فتیتو, جب آئے فتیا, فتیا یہ جمع ہے فتح کی, اور جمع جمع قیاسی نہیں, جمع جمع سمائی ہے. اور فتیہ کی تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب کہف کو فتیہ کہہ کر یاد کیا حالانکہ وہ سب کے سب بوڑھے انسان تھے. امام کے الفاظ, کوہولن, وہ سب کے سب بوڑھے تھے. کوہول کہتے ہیں کہل کی جمع, اور کہل کہتے ہیں بڑھاپے کو, کمر جھکی ہوئی ہو, کھال لٹکی ہوئی ہو, بال سفید ہو گئے ہوں, اسے کہتے ہیں کوہولا, بہت بوڑھے. ہاں, بہت بوڑھے تھے اصحاب کہف, مگر خدا نے انہیں جوان کہا, بے ایمان ہی ان کے ایمان کی بنیاد پر. پتا چلا ایمان ہو تو بڑھاپا بھی جوانی سے اچھا ہوتا ہے, اور اگر ایمان نہ ہو تو جوانی بھی بڑھاپے سے زیادہ کمزور ہوتی ہے. اب سمجھ لیجئے کون جوان ہو کر بھاگتا رہا اور کون بوڑھا ہو کر کھڑا ہو کر لڑتا رہا. اصل جوانی کالے بالوں سے نہیں ہے, اصل بڑھاپا سفید بالوں سے نہیں ہے. امام فرماتے ہیں من آمنا باللہ واتقا فہو الفتح, جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے وہی جوان ہے. امام کے الفاظ, جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے وہی جوان ہے. فہو الفتح, اور قرآن کہتا ہے اذ آوا الفتیۃ الی الکہف, جب آئے تھے وہ جوان کہف کی طرف پناہ لینے کے لیے. اور چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے, شب توبہ ہے, شب مغفرت ہے, شب دعا ہے, شب تذکر روز قیامت ہے, اور ہمارے اعمال بلکہ اہل زمان کے اعمال امام زمان کی خدمت میں پیش کیے جانے کی رات ہے, اور کیسے ممکن ہے کہ شب جمعہ ہو اور حسین کا ماتم نہ ہو, کیسے ممکن ہے؟ خدا سے ہمیشہ دعا کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے کہ ہر شب جمعہ پروردگار کوئی ایسی شب جمعہ تو ہو کہ کربلا کے ظاہروں میں ہمارا نام لکھا جائے. لیکن آج کی یہ شب جمعہ شاید بہت کم کسی ذاکر نے بیان کیا ہو، شہزادی کونین کی شہادت کے بارے میں 12 قول ہیں، جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں 12 قول ہیں، ان میں 11واں قول یہ ہے، یعنی ماہ رمضان کی 3 تاریخ تھی، رسول کی وفات کو 6 مہینے مکمل ہو رہے تھے جب سیدہ فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 11واں قول سمجھ کے مت سنیے، حالانکہ بہار میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، البتہ یہ سوچ کے سنیے کہ شب جمعہ ہے، سرکار سید الشہداء کی یاد بنانا ہے، بس وہ ایک وقت سمجھ لیں کہ جب سیدہ کا جنازہ تھا اور حسین کھڑے ہوئے تھے اور میرے مولا فرما رہے تھے کہ بیٹا آؤ ماں سے آخری ودا کر لو، اور سب کے سب تو قریب آ گئے تھے، واہ غربتا سیدہ، کیا قیامت کا منظر تھا کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خود پکا کر گئی ہیں، اسما کو سمجھا کر گئی ہیں کہ اسما پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا، اس کے بعد میری میت کی خبر کرنا، اسما جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ دنیا سے سدھار گئی۔ اجرکم اللہ رونے والو، ہائے وہ چند سال کا شہزادہ اپنی ماں کے جنازے کے سامنے کھڑا ہوا زاروں قطار روتا تھا، بابا کبھی ایسا ہوا تو نہیں تھا کہ حسین گھر میں داخل ہوا ہو اور ماں نے بازو پھیلا کے نہ بلایا ہو، بابا آج حسین کھڑا ہوا رو رہا ہے ماں جواب نہیں دیتی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا بابا حسین غریب ہو گیا، جب ماں جواب نہ دے تو حسین غریب ہو گیا، ادھر غریب کہہ کر حسین نے رونا شروع کیا، ادھر فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے، اے روح زہرا پکار رہی ہو حسین غریب نہ کہنا، ارے تجھے تیری ماں بلا رہی ہے، وا غربتا۔ امام آگے بڑھے، امام آگے بڑھے، ماں سے لپٹ کے رونا شروع کیا، کائنات میں بڑے بڑے مصائب دیکھے گئے، بڑے بڑے مسائل گزرے ہیں، مگر ایسی مصیبت نہ اس سے پہلے کبھی تھی نہ کبھی بعد میں ہو سکے گی کہ منادی غائب کو کہنا پڑا اب الحسن جلدی کیجئے، اب بچے کو ماں کے جنازے سے اٹھا لیجئے، کہ کائنات میں کہرام مچ گیا۔ رونے والوں امام آگے بڑھے، ہائے میرا مولا، بڑا مشکل امتحان تھا مولا، در خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا مولا، مرحب و انتر کو مارنا آسان تھا، حسین کو فاطمہ سے جدا کرنا آسان نہ تھا، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا، روتے تھے فرماتے تھے بیٹا الوداع کہو، ماں کو رخصت کرو، میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر مولا، مولا ماں کا سینہ جدا ہوا تو باپ کا سینہ تو مل گیا، مولا ذرا کربلا میں آئیے گا جہاں 4 سال کی بچی جب باپ کا سینہ چھنا، نہ چچا کا سینہ رہا، نہ بھیا علی، اللہ ولعنة الله على اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بعد اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بعد اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، شب جمعہ مالک، ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ مالک، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ماہ شعبان کی پہلی شب جمعہ ہے پروردگار، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ماہ شعبان کی، ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ مالک، مرنے سے پہلے کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، شب جمعہ، جب کوئی مسکین کوئی فقیر کسی کریم کے دروازے پر جاتا ہے اور شب جمعہ جاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا. پروردگار فاطمہ زہرا کا پرسہ دیتے ہوئے حسین کے در پر آئے ہیں. پروردگار خالی ہاتھ نہ لوٹانا, تجھے کریم ابن کریم کا واسطہ, حسین ابن علی کا واسطہ. پروردگار خالی ہاتھ آنا تو فقیروں کی شان ہوا کرتا ہے, اور جھولیاں بھر کے بھیجنا کریموں کی شان ہوا کرتا ہے. پروردگار تمام تر حاجات کو پورا فرما, تمام تر مشکلات کا خاتمہ فرما. خاص طور سے پردیش میں رہتے ہوئے ویزے کی مشکلات ہیں بعض مومنین کے لیے, روزگار کی مشکلات ہیں بعض مومنین کے لیے. فاطمہ زہرا کے اس وقت مصائب کا واسطہ جب حسین ماں سے لپٹ کے روئے تھے, پروردگار اس رقت و گریہ کا واسطہ ان تمام مومنین کی پریشانیاں اور مشکلات کا خاتمہ فرما. آج ہی شب کی برکت کا واسطہ کہ انہیں وسعت رزق اور ویزے کے مسائل کے ان کو حل فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار خاص طور سے کوہاٹ کے بم کے سانحے ہیں جو زخمی ہوئے آج, ان تمام زخمیوں کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار مختلف سانحات کے زخمی ہیں, نہ زندوں میں ہیں نہ شہیدوں میں ہیں, بلکہ معذور بن کے رہ گئے. مالک ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما. تمام شہیدوں کے درجات بلند فرما. تمام تر باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. آج کی افطاری جس بندے خدا کی جانب سے تھی, ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس, خاص طور سے شہید استاد سبط جعفر ان کو شامل کیا گیا, مرحوم حسن علی اسماعیل, مرحوم محمد حسین کرمانی, مرحومہ مریم بائی سلیمان, مرحومہ راحیلہ بنت جعفر حسین, مرحوم علماء اعلام راجع الزام کرمانی فیملی کے تمام مرحومین, جمال فیملی کے تمام مرحومین, مخرج فیملی کے تمام مرحومین, اور تمام حاضرین کے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے ایک مومن نے التماس کی ہے نور صبح کے لیے, ان تمام کے لیے, خاص طور سے ایسے افراد کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا وارث یا تو موجود نہیں ہے یا غفلت کا شکار ہے, ان تمام بیچارے مومنین مومنات مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد وایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجائے محمد و آلہ المعصومین ماتم ہوگا, اور ماتم کے بعد قضاء عمری دو دن کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی, ماتم حسین.